عقیدہ واسطیہ، میری کتاب کے مطابق جو پیج نمبر ہے، پیج نمبر 83، صفات باری تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، اس کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ اس کتاب کے لکھنے والے جو مؤلف ہیں وہ لکھتے ہیں کہ فلا ينفون عنهما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم اما وعده، جو اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی نہیں کرتے جن کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہے، اور نہ ہی وہ کلمات کو ان کی اصلی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ کام کس کا تھا آپ بتائیے، جو یحرفون الکلم ام موادے ہی، کہ جو کلام کو اس کی جگہ سے تحریف کر دیتے تھے، کن لوگوں کا کام تھا؟ یہ یہود کا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، بارک اللہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو یہود تھے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو تحریف کر دیتے تھے، یعنی اس کے ٹیکسٹ کو ہی بدل دیتے تھے، یا اس کو اتنا غلط انٹرپریٹ کرتے کہ، یعنی غلط طریقے سے اس کو بتاتے تھے، ایکسپلین کرتے تھے کہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس کو پھیر دیتے تھے۔ تو یہ کام اہل سنہ کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جو باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو باطل فرقے ہیں، وہ لوگ یہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا نا کہ، سوری، آپ کی کلاس میں نہیں پڑھا تھا، ہم جب حدیث کی اہمیت اور ضرورت پڑھ رہے تھے حدیث کلاس میں، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ باطنی فرقہ بھی ہوتا ہے، جو ہر الفاظ کا، ہر قرآن کے لفظ کا ایک ظاہری معنی لیتا ہے، ایک باطنی معنی لیتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم کون ہوتے ہیں اس کے باطنی معنی لینے والے؟ ہم کو رسول اللہ نے تو نہیں بتایا اس کے بارے میں۔ جو صحیح دین کو فالو کرنے والے ہیں، جو صحیح سنتوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کے ساتھ اپنے آپ کو موصوف کیا ہے، اور جن صفات کی، یا جن چیزوں کی نفی کی ہے، اس کے بارے میں وہ ایز اٹ از رکھتے ہیں، وہ اس کا وصف بیان کر دیتے ہیں، اور اس کو ایز اٹ از فالو کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہو، اس کی حقیقت کے مطابق اس کا اس بات کرتے ہیں، اس پر ایگری کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی نفی نہیں کرتے جس کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا وصف بیان کیا ہو، یعنی جو تعلق صفات ذاتیہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہو، یا فعلیہ ہو، یا صفات خبریہ ہو، یعنی جس کی ہمیں قرآن خبر بھی دیتا ہے، ایون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے خبر ملتی ہو، تو ہم اس سب کا اس بات کرتے ہیں، ہم اس سب کی، سب کے لیے ہم ہاں کہتے ہیں۔ جیسے کہ صفات ذاتیہ، مثلا حیات، قدرت اور علم، یا وہ صفات جنہیں، جو اللہ تعالیٰ سے الگ نہیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہے۔ جی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے اپنی صفات کے بارے میں بتایا، ہم اس کو ایز اٹ از لیتے ہیں، ہم اس کی تشریح نہیں کر سکتے بہت زیادہ، ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، نہ ہی ہم اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، تو جیسے جو صفات ذاتیہ ہیں، جو اس کے ساتھ، ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور اس کی صفات ہیں، جیسے وہ العلیم ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، یا جو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تو ذاتیہ ہے، اور معنویہ، اور خبریہ، یہ وہ صفات ہیں جنہیں علماء کہتے ہیں کہ یہ ہم کو خبر ملی ہے، یعنی قرآن ہی نے خبر دی ہے، یا صحیح احادیث سے خبر ملی ہے۔ اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جو اس کی ذات سے لگ کر ہیں، جو اس سے الگ نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ان کے ساتھ متصف رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور خبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہیں، خبر سے ثابت ہیں، عقل سے نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خبر نہ دیتا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ ہماری عقل تو ہمیں نہیں بتاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں ہاتھ کا بھی اس بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو ہماری عقل خود سے ہمیں نہیں بتا سکتی تھی، ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن ہم نے خبر کے ساتھ، یعنی ہم کو خبر ملی تو ہم نے سنا اس کے بارے میں۔ اور جو ہمارا علم ہے، یا ہماری سماعت ہے، ہماری بصارت ہے، تو یہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم، ہمارا علم ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمیں جب خبر دی جاتی ہے، جب ہم سنتے ہیں، تو پھر ہم اس پر یقین کرتے ہیں، اور ہم اپنی عقلوں سے بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتے. تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں, جیسے اس کا چہرہ ہے, اس کے ہاتھ ہیں, تو یہ اس کی ذاتی صفات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, یعنی ہم اس کو الگ الگ نہیں کرتے ہیں. اور ہم ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس سے نعوذ باللہ کچھ اللہ تعالیٰ کے صفات میں, یا اس کے اللہ تعالیٰ کے جو ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کا, اس کے صفات کا جو احترام ہے, اس میں کمی ہو. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی, اسے صفات فعلیہ, یعنی وہ حکم دیتا ہے کسی چیز کا اور پھر اس کے بعد وہ ہوتی ہیں, اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی نہیں, اس کی مشیت سے ہے, اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو سزا دے گا, جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا. تو وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے نا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کے بارے میں ارادہ کرنا, جیسے اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان کو بنانے کے بارے میں یعنی تخلیق کرنا چاہتا ہوں, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا. یہ دنیا بنانے کا ارادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا دنیا بننے کے لیے, لیکن دنیا بننے کے لیے ہی سب چیزوں کو پھیلنے کے لیے 6 دن لگے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی بس کن کہنے کی دیر ہے اور سبحان اللہ وہ ہو جاتی ہے. تو ایسا یعنی کچھ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ فعلی ہیں اور کچھ ذاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلم کا معنی ہے, ولا یحرفون الکلم ام موادعہ, کہ الکلم ایکچولی ایک اسم ہے اور کلمے کی جمع ہے, اس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کلام مراد ہوتا ہے, یعنی وہ کلمات کو ان کے جو بھی اصل اس کا مدعا ہے, اس کا مطلب ہے, اس سے تبدیل نہیں کرتے جو صحیح سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بل یداہ مبسوطتان, کہ بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقی ہاتھ ہیں, جبکہ جو غلط فرقے والے لوگ ہیں, غلط باطل عقائد والے لوگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ سے کیا مراد لیتے ہیں, آپ لوگ بتا سکتے ہیں لکھ کر. یہود بھی تو یہی کام کیا کرتے تھے, یہود بھی کیا کرتے تھے, کلام کو اس کے اصل معنی سے پھیر دیتے تھے. من الذین ہادو یحرفون الکلیم ام موادعہ, یہودیوں میں سے کچھ لوگ کلمات کو ان کی اصلی جگہوں سے تبدیل کرتے ہیں. تو جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کچھ اس طرح کی تحریف کریں گے, اس کے غلط معنی بیان کریں گے, تو پھر وہ لوگ کیا ہوں گے, وہی کام کریں گے جو یہود نے کیا تھا. لہٰذا ہم کو ایسی باتوں سے دور رہنا ہے, ہم ان کاموں کے پیچھے نہ جائیں جو یہود نے کیا تھا, جس کی وجہ سے یہود پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا, بعض کو خنزیر بنا دیا, یا بعض کو بتوں کے پجاری بنا دیا. لہٰذا تحریف ہمیں بالکل نہیں کرنی ہے, کلام کی وہی تفسیر کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اس سے مراد ہو. امام شافعی رحمہ اللہ علیہ سے ان کا یہ قول منقول ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس چیز پر ایمان لایا جو اللہ کی طرف سے آئی اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق, اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس چیز پر ایمان لایا جو رسول اللہ کی طرف سے آئی اور رسول اللہ کے مراد کے مطابق, یعنی جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ جو بات کہنا چاہتا ہے اس سے وہی مطلب مراد لیا جائے, اور جس مطلب کے تحت یا جس مقصد کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہی ہو اس سے وہی مطلب مراد لیا جائے. اسی لیے جو رائٹر ہے وہ لکھتے ہیں کہ اور وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی آیات میں کجروی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یعنی جو صحیح دین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, جو سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں الحاد نہیں کرتے. اب ہم یہ الحاد کے معنی دیکھیں گے کیونکہ یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, جیسے کہ سورہ الاعراف آیت 180 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذر الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون, اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں تو تم اسے ان کے ساتھ پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کرتے ہیں, وہ عنقریب اپنے اعمال کی سزا پائیں گے. الحاد کیا ہوتا ہے, لحد سے ہے یہ, جیسے سورہ فصلت آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, بے شک جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کا طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. کہ الحاد لحد سے بنا ہے, جیسے قبر دو قسم کی ہوتی ہے نا, ہے نا, آپ کو معلوم ہوگا, وہاں یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, ایک لحد ہوتی ہے اور ایک شقی قبر ہوتی ہے, صندوق والی قبر, ایک چوڑی سی قبر ہوتی ہے, اور ایک لحد کس کو کہتے ہیں کہ اندر سیدھا گڑھا کھود کر پھر اندر دیوار میں اور ایک شیلف کے جیسا گڑھا کھودنا. تو کیا کیا, وہ لحد بنا دیا آپ نے, یعنی اس کو الحاد کیا. تو عربی زبان میں الحاد میلان سے عبارت ہے, یعنی کسی چیز کی طرف میلان رکھنا. قبر میں لحد کو اس نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے درمیان میں جو یعنی وہ بیچ میں نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف ہوتی ہے. درمیان میں کھودے گئے حصے کو شق کہا جاتا ہے اور لحد شق سے افضل ہوتی ہے. تو یعنی ایک طرف کر دیا نا آپ نے. اہل سنت نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں الحاد کرتے ہیں, یعنی نہ کجروی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, اور نہ ہی آیات باری تعالیٰ میں کچھ چینجز کرتے ہیں. تو اسماء میں الحاد کا معنی ہے کہ واجب چیز میں کجروی اختیار کرنا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نام دیا جائے جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو موسوم نہیں کیا ہو. جیسے کہ فلاسفہ جو تھے انہوں نے اسے علت فائلہ, اور نصارہ نے اسے باپ, اور عیسیٰ کو ابن یعنی بیٹا کا نام دیا. اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد ہے. اس طرح ہر وہ شخص ملحد ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ موسوم کرے, یعنی جوڑے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو نہ جوڑا ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں, یعنی اللہ کی طرف سے آئے ہیں جو رسول اکرم کے ذریعے سے ہم کو بتائے گئے. لہٰذا ہم اس کے لیے وہی نام ثابت کر سکتے ہیں جو نص, یعنی جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. نص یعنی نون سواد, نص مطلب وہ جو اصول یا قرآن اور سنت کی چیزوں کو کہتے ہیں. اگر کسی نے اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نام دیا تو اس نے کجروی اختیار کی اور اس نے انحراف کیا, ٹھیک ہے. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو ان اچھے ناموں سے ہی پکارا جائے, اس میں اپنی طرف سے کوئی نام ایڈ نہ کیا. جیسے جو لوگ کہتے ہیں اللہ میاں, یہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے, تو ہم انسانوں کے لیے لفظ کہتے ہیں نا اللہ میاں, تو اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے. پھر کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور بھی بہت عجیب سے کہتے ہیں, کہ کچھ عجیب عجیب خود سے خود ساختہ نام دیے ہیں, وہ نام ہمیں نہیں دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے کسی نام کے ساتھ جوڑنا, یعنی کوئی نام رکھنا, اللہ تعالیٰ کا بے ادبی کرنا, اور اللہ تعالیٰ کے حق میں ظلم اور عدوان یعنی زیادتی روا رکھنا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص, آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کا نام جو بھی ایکس وائی زیڈ, آپ کا نام جو ہے, اور آپ کو کوئی کچھ اور نام سے پکارے, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم تو انسان ہیں, ہمارے نام تبدیل بھی کیے جا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر کسی کا نام ریحانہ ہے, شبانہ ہے, فرزانہ ہے, تو اگر کسی کا فرزانہ کی وجہ شبانہ بھی رکھ دی تو کوئی بات نہیں, ہم سب انسان ہی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جو کہ مالک ہے, خالق ہے, ہمارا رب ہے, معبود حقیقی ہے, تو بھلا اس کا نام کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت زیادہ بڑھ کر ظلم زیادتی ہوگی اور یہ عدوان ہوگا. تو خالق کے لیے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے نام کو چینج کر لیا جائے اور آپ خود سے اس کے نام رکھیں؟ اسی لیے جو کیوں علماء منع کرتے ہیں کہ جیسے خدا, یہ فارسی زبان کا لفظ ہے, اصل میں خدا کا جو لفظ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا کہنے سے کوئی گناہ ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ فللہ الاسماء الحسنا فادعوہ بہا, بس اللہ تعالیٰ کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں, تم ان کو انہی ناموں سے پکارو, کیوں تم خود ساختہ نام کہتے ہو؟ تو خدا, چونکہ یہ فارسی کا لفظ ہے, خدا میں ان کے فارسی میں جو لوگ آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کرنے والے, تو وہ لوگوں کے ہاں اچھائی کا خدا بھی ہوتا تھا, برائی کا خدا بھی ہوتا تھا, میل خدا بھی ان کے یہاں فیمیل خدا بھی ہے, نعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں نا, یہ یونیک نام ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارنا ہے, اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہا کریں, اللہ میاں نہ کہیں, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں, یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی اور صفاتی نام ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار کرنا وہ بھی ایک زیادتی ہوگی, یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا جو اس نے اپنے نام رکھے ہی نہ ہوں, دوسرا اللہ تعالیٰ کے نام کو ماننا ہی نہیں, انکار کر دینا. تو پہلا والا جو شخص تھا اس نے تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام نہ رکھا تھا, جبکہ اس نے اس کے اس نام سے انکار کر دیا. یعنی جو دوسرا والا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ موسوم کیا ہو, یعنی جو اسم تھا اللہ تعالیٰ کا, تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے لیے تمام جو اس کے ثابت شدہ نام ہے اس کا انکار کر رہا ہے. یعنی اگر کسی نے ایک نام کا انکار کیا تو اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا انکار کر رہا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی کا مرتکب ہو رہا ہے, الحاد کا مرتکب ہو رہا ہے. ایسے شخص کو ملحد کہیں گے, کیونکہ الحاد کی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے تو اس کا اقرار کرنا بھی ضروری ہے, ہمارے لیے واجب ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص اس کا انکار کر دے گا تو یہ الحاد قرار پائے گا اور یہ انحراف کے بھی زمرے میں آئے گا, یعنی جسے ہمیں تسلیم کرنا واجب تھا لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کو چینج کر دیا. تو بہرحال بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے ہیں, جیسے کہ غالب قسم کے جو جہمیہ فرقے والے لوگ ہیں, وہ لا حول ولا قوۃ الا بالله کہتے ہیں کہ اللہ کا سرے سے کوئی نام ہی نہیں ہے, اس لیے کہ اگر آپ اس کے لیے کوئی نام ثابت کریں گے تو اسے موجودات کے ساتھ تشبیہ دیں گے, یعنی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت عجیب رویہ رکھتے ہیں یا عجیب سوچ رکھتے ہیں کہ وہ موجود ہی نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے, وہ کہتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہر جگہ ہے، وہ بھی غلط ہے، تو ان کا یہ کہنا باطل ہے اور رد کیا جاتا ہے. اب ان صفات کا انکار کرنا جن پر وہ نام ہو کہ حالانکہ دلیل بھی ملتی ہو، ایسا شخص اسم کو تو ثابت کرتا ہے مگر اس صفت سے انکار کرتا ہے جس کو، یعنی جس کے لیے وہ، جس ضمن میں وہ اسم آیا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے بغیر سما کے، لا حول ولا قوۃ الا بالله، علیم ہے بغیر علم کے، بھلا ایسے ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ. خالق ہے بغیر خلق کے اور قادر ہے بغیر قدرت کے. یہ معتزلہ کا معروف عقیدہ ہے مگر یہ غیر معقول ہے. بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ السمیع تو ہے لیکن سماعت ہے ہی نہیں اس کو، اللہ تعالیٰ العلیم تو ہے لیکن اس کو علم ہے ہی نہیں، یا وہ خالق تو ہے لیکن بغیر کوئی چیز کے پیدا کیے کے، یا وہ قادر تو ہے لیکن وہ قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنی عجیب بات ہے یہ. تو یہ معتزلہ فرقے کا عقیدہ تھا. تو پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسما کو محض الگ الگ قرار دیتے ہیں، یعنی اس کی کوئی نشانی مقرر نہیں کرتے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ السمیع اور علیم دو مختلف نام ہیں مگر ان کا کوئی مفہوم اور معنی نہیں ہے. السمیع سما پر دلالت نہیں کرتا، العلیم علیم پر دلالت نہیں کرتا، یہ صرف ایک علم یعنی نشانی کے طور پر بتائے گئے ہیں. علم عالم کہتے ہیں نشانی کو، نشانیوں کے طور پر. علم کی جمع عالم ہے یعنی نشانیاں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ السمیع ٹھیک ہے لیکن مطلب اس کا مطلب تھوڑی تھی کہ وہ سننے والا ہی ہوگا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ سارے اقوال کیا ہیں؟ غیر معقول ہیں، یعنی اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بنتی ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں کہ اسماء باری تعالیٰ پر اس وقت تک ایمان لانا ممکن نہیں ہے جب تک ان صفات کا اثبات نہ کیا جائے جو ضمن میں وہ آئی ہیں. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں تو ان کو اس کو اسی معنوں میں لیا جائے جس طریقے پر وہ، جس معنوں میں بیان کرنے کے لیے وہ آئی ہیں. جیسے السمیع ہے مطلب وہ سننے والا ہے لیکن ہمارے جیسا سننا نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ کا، بلکہ اس کی سماعت الگ ہے. جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ ہم لوگ کہاں تک سن سکتے ہیں، بتائیے ہم انسانوں کی سننے کی طاقت کہاں تک ہے، کس حد تک؟ ایک دیوار، دو دیوار، ایک کلو میٹر، دو کلو میٹر، پانچ کلو میٹر، دس کلو میٹر، کہاں تک سن سکتے ہیں؟ بہت لمیٹیڈ ہے. ویری گڈ، یعنی بہت ہی محدود ہے ہماری سماعت. بعض اوقات تو ہمیں ایک روم میں بیٹھے ہوئے بھی کبھی کبھی بچوں کی باتیں سمجھ میں یا سنی نہیں آتی ہیں، ہے نا؟ تو زیادہ سے زیادہ کتنے کلو میٹر تک سن لیں گے؟ دو کلو میٹر تک کی بات سن لیں گے اگر کوئی چیخ چلا کر بھی کہے تو، تین کلو میٹر تک کی سن لیں گے، بس اس سے زیادہ نہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے السمیع ہونے کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن ہم انسانوں کی طرح اس کی سماعت اس پر محمول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سماعت اس کے علم کے مطابق اور اس کی وسعت اور قدرت کے مطابق ہے جہاں ہماری امیجنیشنز بھی نہیں پہنچ سکتی. سبحان اللہ، اگر ہم وہ آیت کو دیکھ لیں کہ زمین پر کوئی پتہ نہیں گرتا لیکن اس کی اسے خبر ہوتی ہے، سبحان اللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی کتنی بڑی، یعنی یہ جو آیت ہمیں خبر کے ذریعے سے دی گئی، خبر دی گئی ہمیں یہ آیت کے ذریعے سے کہ ایک پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. سبحان اللہ، آپ سوچیں کیسا وہ، کیسے اس کی قدرت کاملہ ہے سبحان اللہ، کہ اس کو ایک درخت کے پتے گرنے کا بھی علم ہے اور ہم تو وہیں درخت کے نیچے کھڑے ہوں گے لیکن ہم کو پتہ نہیں ہوگا کہ ابھی کون سا پتہ گرا ہے، تھوڑی دیر پہلے کون سا گرا تھا. اب ہم دلالت اسم کے بارے میں کچھ یہاں بات کرنا چاہیں گے. جیسے کہ مؤلف لکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں کہ مطابقت، لفظ کا اپنے جمیع مدلول پر دلالت کریں، نہیں جیسے کہ جو بھی الفاظ ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، جو نام ہم کو ملتے ہیں تو ہم اس کو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کا نام کہتے ہیں، اسم جو ہے نام کو کہا جاتا ہے. تو اس بنا پر ہر اسم اپنے مسمی بہ پر بھی دلالت کرتا ہے اور اس صفت پر بھی جس سے وہ اسم مشتق، یعنی جس سے ملا ہوا ہے وہ اسم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا السمیع ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے کہ وہ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے. یہ البصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے. الخبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو یہ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کی صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور جس معنوں میں وہ لفظ آیا ہے، جس ضمن میں وہ لفظ آیا ہے، لفظ کا اپنے بعض جو بھی ہے اس پر دلالت کرنا، کہ اس میں ذات پر دلالت کرنا یا صرف صفت پر دلالت کرنا، یعنی اس سے کوئی جڑی ہوئی بات ہوگی، سمجھے، اس بات کو سمجھانے کے لیے بات کہی گئی ہوگی، اب نام بتایا گیا ہوگا. اور لفظ کا کسی ایسی چیز پر دلالت کرنا جو اسم کے لفظ سے نہیں بلکہ اس کے لازم سے سمجھی جائے، جیسے کہ کلمہ. خالق ایک ایسا علم ہے، اسم ہے جو ذات الہ پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفت خلق پر بھی، چونکہ یہ اسم دو چیزوں پر دلالت کرتے، لہٰذا اسے دلالت مطابقت، یعنی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں جو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی رکھ دی ہیں، تو یہ ایک مطابقت ہے جس میں، یعنی ایک مطابقت ہوتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے تو انسان بھی بولتے ہیں. تو جب آپ لفظ خالق بولیں گے تو اس سے خالق کا وجود بھی سمجھ میں آئے گا اور مخلوق کا بھی، کیونکہ خالق اگر ہے تو پھر مخلوق بھی ہوگی، اس نے پیدا کیا ہے اس کو. یعنی مطابقت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، کہ جو خالق ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو ہی ذریعہ بنایا آگے اور انسانوں کے پیدا ہونے کا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، اور اس کے لیے جو اسم ذات ہے یا اسم صفت ہو، دو قسم کے نام ہوتے ہیں نا، یعنی جس کو ہم بولتے ہیں، ویسے تو اور کئی اس میں قسمیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے اسم ہوتے ہیں، تو ہم کو گرامر کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو نہیں سمجھنا ہے، کیونکہ گرامر تو بعد میں وجود میں آئی. ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اور صفات جو ہم کو خبر کے ذریعے ملے اس سے لینا ہے. تو بعض اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہیں، اور ہم کو ان کو انہی ناموں سے پکارنا ہے. تو کوئی شخص اگر ایسا کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو مانتا ہوں لیکن جو اس کے ساتھ اس کی صفات ہیں اس کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص بھی الحاد کا شکار ہوگا. تو اگر کوئی شخص ایک بھی چیز کا انکار کرے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے تمام اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا، تو وہ بھی الحاد کا مرتکب ہوا. اور اسی طرح سے مطلب، یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں یہ بات تو مانتا ہوں کہ ہاں یہ جو مطابقت پائی جاتی ہے مخلوق اور خالق میں، لیکن میں فلاں چیز کو تو مانوں گا، فلاں کا انکار کر دوں گا، تو یہ بھی الحاد میں سے آئے گا. تو بہرحال جیسے کہ یہاں ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے، کوئی کہتے کہ میں ایک گھر کا مالک ہوں، تو لفظ گھر میں یہ تینوں دلیلیں موجود ہیں، یعنی یہ لفظ دلالت مطابقت کے انداز میں سارے گھر پر دلالت کرتا ہے. اب اس میں گھر میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی، بیٹھک بھی ہے، یعنی ڈرائنگ روم بھی ہے، واش روم ہے، ڈائننگ، ڈنر، کچن وغیرہ سب ہے. تو اب یہ ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں ایک گھر کا مالک ہوں، تو مطلب یعنی ایک گھر کا مطلب ہے کہ صرف ایک ڈرائنگ روم کا مالک ہے، بلکہ وہ جب اس نے گھر کہا ہے تو پورے گھر کا مالک ہوگا. یعنی اگر کوئی ایک چیز کو ماننا اور اس کے ایک حصے کو چھوڑ دینا، ہم ایسا تو نہیں لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی اپنے بارے میں صفات بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تو اس سے مراد ساری چیزیں ہیں، اس میں سب چیزیں آ جائیں گی. اس میں ایسا نہیں کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانیں گے لیکن اس کے السمیع ہونے سے انکار کر دیں گے، اس کے البصیر ہونے سے انکار کر دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر جو اس میں چوتھی قسم ہے الحاد میں، کہ انسان اسماء و صفات کا تو اس بات کرے، یعنی ہاں کہے اس کے بارے میں، لیکن انہیں تمثیل کے ذریعے سے بتا دے، یعنی آنکھ ہمارے جیسی آنکھ ہو، علم ہمارے جیسا علم ہو، مغفرت ہماری جیسی مغفرت ہو، اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی کیا ہوگا، الحاد ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ایک خالق اور مخلوق دونوں کی صفات ایک جیسی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کا العلیم ہونا اور ہمارا علیم ہونا بالکل الگ ہے. ہمارا علم جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے لمیٹڈ، اتنا علم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. پھر ہماری بصارت، ہم صرف سامنے کا حصہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بصارت یا اس کی بصیرت وہ ہمارے جیسی نہیں ہو سکتی. تو اس میں ہم مماثلت نہیں قرار دے سکتے کہ نہیں، بندے اور خالق کی میں کوئی مماثلت ہے ہی نہیں. اور اسی طرح سے کچھ لوگ ان صفات کو وہ باطل معبود کی طرف منتقل کرتے ہیں، جیسے کہ کسی چیز کی جب پوجا کی جاتی ہے اور اس کو الہ کے نام سے موسم کیا جاتا ہے، جیسے لات، اس زمانے کی جو دیویاں تھیں یا دیوتا تھے، لات، عزا، منات ہے نا، یہ مشہور دیویاں تھے اس زمانے کے. الہ سے ان لوگوں نے لات بنایا تھا، عزیز سے ان لوگوں نے عزا بنایا تھا، اور منان سے منات انہوں نے بنایا تھا. تو یہ بھی کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ الحاد ہوا، کہ غیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے موسوم کیا جائے یا جوڑا جائے. جیسے کہ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ مشکل کشا، داتا، گنج بخش، اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، یا رزق دینے والا، یا ایسے نام رکھنا کہ جو انسان تھے یا جو چلے گئے دنیا سے، اب قبروں میں دفن ہیں، تو ان کو یہ درجہ دینا کہ وہ تو مشکل کشا ہیں، وہ غیب داں ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہنا. تو یہ سب کیا ہو کہ آپ نے انسانوں کو نعوذ باللہ وہ صفات دے دی جو اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں، تو یہ بھی الحاد میں آئے گا. تو الحاد ہم قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، جو صحیح علم والے لوگ ہیں، جو صحیح سنت کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد کا شکار نہیں ہو سکتے. وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے مطابق اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کو مانتے ہیں جو الحاد سے ہٹ کر ہوں یا الحاد سے پاک ہوں. تو آیت کا مطلب ہوتا ہے ایسی علامت جو ایک چیز کو دوسری چیز سے ممتاز کر دے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو آیت کے ساتھ مبعوث فرمایا، نہیں نشانیوں کے ساتھ اور نہ کہ معجزات کے ساتھ، لہٰذا آیت کی تعبیر اور معجزات کی تعبیر سے یہ الگ چیز ہوگی. جیسے کہ مثال کے طور پر آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، تو کتاب و سنت میں آیت کی تعبیر اختیار کی گئی ہے. پھر دوسرا معجزات جیسے امور کا صدور جادوگروں اور شعبدہ بازوں سے بھی ہو سکتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ لفظ آیت معجزات سے زیادہ معنی اور مقصود پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہاں پر معجزات نہیں کہا گیا بلکہ آیات کہا گیا ہے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد وہ علامات، یعنی وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ پر دلالت کرتی ہیں، اور اس صورت میں وہ اسی کے ساتھ خاص ہیں. اگر وہ اس کے ساتھ خاص نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہ ہوتی. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی بھی دو قسمیں ہیں، آیت کونیہ اور آیت شرعیہ. آیت کونیہ یعنی کن سے بنا ہے، کونیہ وہ آیات ہیں جو خلق و تکوین سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورہ فصلت آیت 37، کہ رات دن اور چاند سورج بھی اس کی آیات میں سے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، سورہ روم آیت نمبر 20. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم آدمی بن کر پھلے پھولے یہ پھرتے ہو تم لوگ. اور نیچے ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں اور رنگوں کا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں علم والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں تمہارا سونا ہے اور رات اور دن میں اس کے فضل کی تلاش کرنا ہے، بے شک اس میں نشانیاں سننے والوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے خوف کی راہ سے بھی اور امید کی راہ سے بھی، اور آسمان سے بارش برساتا ہے پھر اس سے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو پکار کر زمین سے بلائے گا تو تم یکبار کی نکل پڑو گے. تو یہ کیا ہے، یہ آیت کونیہ ہیں، یعنی اس کی کن کہنے کی دیر تھی اور یہ ہو گئی تھی الحمدللہ، یعنی اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئی ہیں چیزیں. اور ان کو قدریہ بھی کہا جا سکتا ہے ان آیات کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی ثبوت ہیں. اور یہ آیت اللہ اس لیے ہے کہ اس کی مخلوق یہ کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، کوئی بھی سورج اور چاند جیسی کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی دن کو رات میں رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہے. تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ جو آیات ہیں اس کا کسی اور کو مستحق قرار دینا یا کسی اور کی طرف اس کو منتقل کرنا یا اشارتاً کسی اور کی طرف منسوب کرنا، یہ سب کیا ہوگا، الحاد ہوگا. کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی شریک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کا بھی حکم چلتا ہے یا کوئی شریک ہے اس میں، تو پھر اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا یا الحاد کیا. جیسے چاند اور سورج کو پیدا کرنے کی بات کی گئی ہے یا جو بھی اس میں پیچھے نشانیاں تھیں جس کو آیت اللہ کہا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی نبی، ولی، پیر، بزرگ اس میں شامل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا اور اس کے حکم کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں پیدا کی. کسی انسانوں کا اس میں دخل یا کسی جنوں کا اس میں دخل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دو کہ بلاؤ ان کو جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ ہی ان میں کوئی شراکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے اللہ کے لیے کوئی مددگار ہے. سبحان اللہ، یعنی جتنے بھی تم جیسے داتا گنج بخش ہے یا اور بھی جو نام ہیں ولیوں اور پیروں کے اور درگاہ کے لوگوں کے، ان کو کچھ اسپیشل مخصوص صفات کا مالک سمجھنا یہ کیا ہوگا، غلط ہوگا، کیونکہ وہ معبود ہو ہی نہیں سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی کام میں شرکت یعنی شریک ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد الاحد ہے، الصمد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اسی کا کلمہ، اسی کا حکم چلتا ہے ہر طرف، اکیلے اسی کا حکم چلتا ہے، کوئی حکومت میں اس کا شریک نہیں ہے. تو مشرکین کا عقیدہ کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بت جو ہے وہ مالک نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کچھ نہ کچھ شرکت ضرور رکھتے ہیں یا کچھ نہ کچھ تعاون ضرور کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ان کا ہے ضرور، اور یہ اسی بنا پر ہماری سفارش کریں گے، لیکن وہ اللہ کو اپنا خالق مانتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جو بت ہیں یا جو سفارشی ہوں گے ان کے لوگ، ان کے ولی، پیر، بزرگ جو بھی ہیں، تو وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، لیکن وہ شراکت دار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ان اختیارات میں کچھ نہ کچھ حصہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. تو ان سب کی نفی کر دی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا، سورہ سبا میں آتا ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اس کے ہاں شفاعت نفع نہیں دیتی مگر جسے وہ اجازت دے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی جڑیں کاٹ دی جس کا مشرکین کے ساتھ تعلق رہا ہو. اور آیت شرعیہ, یعنی دو قسم کی آیتیں ہم نے پڑھی تھی نا, کہ آیت اللہ دو قسم کی آیتیں ہیں, ایک آیت کونیہ جو جس میں اس کا حکم چلتا ہے, اور دوسرا آیت شرعیہ جس سے مراد وہی ہے جو رسولوں پر نازل ہوا کرتی تھی, جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق وانک لمن المرسلین. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 50 میں وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں, کہہ دیں کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں, میں تو صرف صاف صاف ڈرانے والا ہوں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی اپنی آیات قرار دیا ہے. تو جو آیت شرعیہ ہوں, یعنی جو وہی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس میں الحاد سے مراد ہے ان کی تکذیب کرنا, اس کو جھٹلانا, یا ان میں تحریف کرنا, چینجز کرنا, یا ان کی مخالفت کرنا. تو ان کی تکذیب یہ ہے کہ انسان انہیں جھٹلاتے ہوئے انہیں اللہ کی طرف سے تسلیم نہ کرے, یا ان کی تصدیق تو کرے مگر وہ جن واقعے سے آگاہ کرتی ان کی تکذیب کر دے. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی جو شک کرتے ہیں آیتوں کے بارے میں یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں, جیسے کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے اس کو غلط قرار دیا جانا, یا اصحاب فیل کے واقعے کو غلط قرار دیا جانا. اور آیت شرعیہ میں تحریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے الفاظ کو تبدیل کرنا, یا ان کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول کی مراد سے پھیر دینا, یا یہ کہنا کہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب عرش پر استیلا ہے, یا رب تعالیٰ کے آسمان دنیا پر اترنے سے اس کے حکم کا اترنا مراد ہے, تو ان کی مخالفت کرنا. تو پھر ایسا شخص کیا ہوگا, وہ گناہگار ہوگا اور اس کو توبہ کرنی چاہیے. یعنی ہم کسی کے بھی بارے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیات ہیں, جو وہی ہے, اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے, یا اس کو نہیں ماننا انکار کرنا ہی ہوا, اور دوسرا کوئی اور معنی مراد لینا تو وہ بھی غلط ہوگا. یہ تمام چیزیں جو اوپر بیان کی گئیں یہ سب کیا ہیں, اللہ تعالیٰ کے نام میں الحاد کے معنوں میں آتے ہیں. اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم مثالوں سے بھی پرہیز کریں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اس کے جو احکامات ہیں یا جو اس کے نواحی ہیں اس کے بارے میں بہت احتیاط سے بات کریں, خود ساختہ طریقے نہ بتائیں اس میں. اور یہ ذمہ داری ہم کو نبھانی ہے, کیونکہ اگر ہم یہ ذمہ داری صحیح سے نہیں نبھاتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے ہم بھی الحاد کا شکار ہو جائیں گے. تو الحمدللہ یہاں تک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی, اس کے نام, اس کی صفات, اس کی دلائل, اور اس کی جو آیات تھیں, اللہ تعالیٰ کی جو آیت قرآن میں بیان کیا گیا ہے لفظ, کہ آیت کونیہ جس میں اس کے حکم کی بات ہوتی ہے, اور آیت شرعیہ جس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے رسولوں پر وحی اتاری اور ہمیں احکامات دیے, اس کو ماننا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے. الحمدللہ یہاں تک آپ لوگوں کا کوئی اگر کچھ ڈاؤٹ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی, تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیت کونیہ ہے یا آیت شرعیہ ہے ان پر ایز اٹ از ایمان لانا ہے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ واقعات ہیں قرآن میں اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو معنی مراد دیا اس کو اسی کے مطابق کہنا ہے, جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, وہ عرش پر مستوی ہے, کوئی ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے. اور اسی طرح سے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی ظلم سے اس میں الحاد پھیلانا چاہے گا تو ہم اسے بڑے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں الحاد کرنا سخت یعنی سزا کا باعث ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نہ کیفیت بیان کرنا ہے اور نہ ہی مثال بیان کرنا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے, کہ وہ مستوی ہے, اس سے مراد کوئی استیلا وغیرہ نہیں ہے جیسے کہ جہمیہ فرقہ کہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر اترنے سے مراد ہے اس کا اترنا. ہم کیفیت نہیں بیان کر سکتے لیکن اس کا اترنا ہی مراد ہے, اور اگر ہم اس کے معنی الگ بیان کریں گے تو یہ بھی گناہ کے باعث میں آ جائے گا. تو جو بھی گناہ کے کام ہے, چاہے وہ آیت شرعیہ میں الحاد کے آیت شرعیہ میں ہو یا آیت کونیہ میں ہو, تو وہ الحاد میں آ جائے گا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ نہ ہم مثالیں دیں اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں یا جو نواحی ہے اس میں ہم خود انوالو ہوں, یہ سب الحاد میں آ جائے گا. اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے, صحیح سے لوگوں کو صحیح بتائیں گے نہیں, تو یہ بھی الحاد میں آئے گا. تو کیا چیز سمجھ میں آئی, آیت کونیہ اور آیت شرعیہ؟ ایک وہ آیت ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ کی آیت قرار دیا گیا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کسی چیز کا کہ وہ ہو جائے, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی کوئی اور انسان تخلیق نہیں کر سکتا, کوئی اور انسان اس کو پیدا نہیں کر سکتا, جو اللہ تعالیٰ ہی کے قدرت کاملہ سے ہوتی ہیں. اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے, اللہ تعالیٰ سے کی طرف سے جو آئی ہے, جو انبیاء پر لے کر اترتے تھے جبریل امین, تو وہ وحی بھی اس پر بھی ایز اٹ از ایمان لانا ضروری ہے, اس میں کوئی چینجز نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر, شریک اور ہم نام نہیں ہے. جو رائٹر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کوئی کیفیت نہیں بتاتے, اور نہ ہی وہ اس کی صفات کو اس کی مخلوق کی صفات سے مثال دیتے ہیں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہم نام نہیں ہے, نہ اس کا کوئی ہمسر ہے, اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے. تو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کیفیت کے بارے میں کہ کیفیت صفت کے ذکر سے عبارت ہے, وہ ذکر زبان سے ہو یا دل سے, یعنی اہل سنت صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کا ذکر نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اس کے ہاتھ کی کیفیت یہ ہے اور اس کے چہرے کی کیفیت یہ ہے, نہ زبان کے ساتھ اور نہ ہی دل کے ساتھ. یعنی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہے, وہ کس طرح آسمان دنیا پر اترتا ہے, اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے اور اس کے ہاتھ کی کیفیت کیا ہے, اور نہ ہی ہم کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا, وہ مثال بن جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان کرنا آ جائے گا, یا پھر تعطیل کی صورت میں آ سکتا ہے سامنے. لہٰذا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی جو کیفیت سے آگاہ ہونے کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی کیفیت کیا ہے, کہ وہ عرش پر کیسے اترتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے, ہم کو ایز اٹ از ایمان لانا ہے. وہ نہ تو کیفیت استوا کے بارے میں اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے, نہیں ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم کیا کریں, وہ استوا علی العرش کیسے ہے ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے, اور نہ ہی کسی سے سوال کرے اس کے بارے میں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام مالک نے کیا کہا تھا. امام مالک کا جو ایک جو سوال جواب کا معاملہ تھا, اس کو اصول قرار دیا گیا نا, کہ وہ ایک اصول ہے سمجھے ہمارے لیے, جو اگر یہ عقیدے کے اعتبار سے کوئی کرتا ہے اس کے بارے میں. تو امام مالک کا جواب کیا تھا, جو شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بتائیے, استوى علی العرش کے بارے میں, کہ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے, اور اس شخص کو اپنی مجلس سے پھر نکال دیا تھا. تو مت پوچھیں کہ وہ مستوی کیسے ہوا, اترتا کیسے ہے, اگر یہ کام کیا جائے گا تو پھر بدعت میں شمار ہوگا, اور یہ جائز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مثالیں بھی بیان نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہم یہیں تک کمپلیٹ کرتے ہیں اپنا جو ہم نے پڑھا, اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں اور کچھ اس کے ساتھ موسوم ہیں یا اس کے ضمن میں آتی ہیں, اس کو ایز اٹ از ماننا ہے. کچھ صفاتی ہیں, صفاتی نام ہیں اس کے, اس کو ان صفاتی ناموں کے ساتھ بھی ماننا ضروری ہے, لیکن ہم انسانوں سے اس کی مثال بیان نہیں کر سکتے, تمثیل نہیں دے سکتے. اور جو اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی آیات ہیں, آیت کونیہ اور آیت شرعیہ, وہ بھی ثابت ہیں کہ اس کا حکم دینا یا ان چیزوں کو پیدا کرنا جو کوئی اور کسی کے بس میں ہو ہی نہیں سکتا, یا دن کو رات پر لے آنا یا رات کو دن پر لے آنا, یہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے جو وحی آئی جبریل امین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا دوسرے انبیاء پر, اس کو بھی ایز اٹ از ماننا, جس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟